المصدر المصطفى العمجد المحمود الاحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين شتى الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الحكيم في قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صلوا. سورہ مبارکہ کہف کی 110 آیت، حضرت اہلیت کا اس آیہ کریمہ میں کچھ یوں اعلان ہے: قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بتحقیق میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بتحقیق تمہارا اللہ الہ واحد ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا. مصطفی عقیدہ توحید، تمام تر محنتوں، مشقتوں، قربانیوں، فداکاریوں، ایثار، ہجرتوں، جہاد اور اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کے منظر جو تاریخ بشریت میں نظر آئے ہیں، ان تمام تر قربانیوں کے پیچھے اگر عقیدہ توحید کار فرما نہ ہو تو وہ جذباتیت ہے، وہ حیوانیت ہے، وہ نفسانیت ہے، وہ کشور گشائی ہے، وہ خود پسندی ہے، وہ انسان کے نفس کی تسکین ہے، وہ خدمت اور معاشرے کی ترقی نہیں ہے. کیا فرق ہے تاریخ میں آنے والے ان موحدوں کے درمیان اور حسین ابن علی کے درمیان؟ کیا فرق ہے لشکر یزیدی میں پڑھی جانے والی نماز اور امام حسین کی اقتدا میں ادا کی جانے والی نماز کے درمیان؟ کیا فرق ہے صفین میں نیزوں پہ قرآن اٹھانے والوں اور مولا کائنات کے درمیان؟ اذان وہاں بھی تھی، سجدے وہاں بھی تھے، عبادت وہاں بھی تھی، اور اذان، نماز، سجدے، قیام و قعود یہاں بھی تھا. قاریان قرآن وہاں بھی تھے، حافظان قرآن وہاں بھی تھے، اور قاریان و حافظان قرآن یہاں بھی تھے. اب سے چند سال پہلے پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ نے ایک بیان دیا، اس بیان پہ بڑا تبصرہ کیا گیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کہ اس جماعت کے سربراہ نے جب یہ کہا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ بھی اصحاب تھے اور حسین کو مارنے والوں میں بھی اصحاب تھے، تو ایک طبقہ کچھ خفا ہوا، کچھ ہمارے لوگ بھی برہم ہوئے۔ میں ایک بڑے اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے جب داخل ہوا تو ایک عزادار نے مجھے کہا کہ جی ہمارے علماء جواب کیوں نہیں دے رہے۔ میں نے کہا جی آپ کی میری فرمائش ہے اور مسلسل پیغام مل رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے، تو آج ہی میں جواب دیتا ہوں۔ وہاں میں نے جو جواب دیا تھا اسے یہاں اپنے مضمون میں تکرار کر رہا ہوں۔ میں نے ممبر پہ جملہ کہا تھا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو 1400 سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں اس کا انہوں نے اقرار کر لیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے ذرا، اپنے مضمون پہ آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے مضمون کو آج شروع کیا ہے، اور دیکھوں گا کہ میری بات آج کی منزل میں کہاں تک پہنچتی ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ سوال میں اٹھا رہا تھا اپنے محترم سننے والوں کے سامنے کہ قرآن کے حافظ و قاری وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے، کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ بظاہر کلمہ گو تھے، حلیے شاید ظاہری طور پر سب کے ایک جیسے تھے، جی داڑیاں بھی تھیں، لباس بھی مسلمانوں والا تھا، ہاتھوں میں تسبیحیں بھی تھیں، لبوں پہ قرآن کی تلاوت بھی تھی۔ یہی وہ موقع اور یہی وہ سوال ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک غلط فہمی بھی پھیلائی جاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ اور شہادت امام حسین کے پیچھے فلسفہ کیا تھا۔ اللہ کو وہ بھی ظاہری طور پر مانتے تھے اور ظاہری طور پہ اللہ کو یہ بھی مانتے تھے، شاید یہ ظاہر بین نگاہوں نے ہی غلط فیصلہ کیا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ورنہ یہ دو شہزادوں کا تو قصہ ہی نہیں تھا، اور نہ حسین ابن علی کوئی رسمی معروف مرسوم اور تاریخ میں چلے آنے والے بادشاہوں کی تاریخ کا حصہ تھے، اور نہ ہی اس نظام بادشاہیت پر امام حسین کا کوئی امضا ہے، نہ کوئی تائید ہے، نہ حسین اس مزاج کے ہیں۔ حسین ابن علی اور دشمن کے مقابل جو ایک فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت روشن اور واضح انداز سے میں اپنی بات کو یہاں پر مکمل کر دوں کہ وہ عقیدہ توحید جو لشکر یزیدی کے پاس تھا، وہ عقیدہ توحید کیا تھا اس پر علیحدہ تبصرہ ہو، مگر جو عقیدہ توحید حسینی لشکر کے پاس تھا وہ عقیدہ مصطفوی عقیدہ توحید تھا، بو لہبی عقیدہ توحید نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے توجہ چاہوں گا، عقیدہ توحید ابو سفیان کا بھی تھا، خفا ہو کر نہ سنیں گے مجھے، عقیدہ توحید سفیانی بھی ہے، عقیدہ توحید مصطفوی بھی ہے۔ جس عقیدہ توحید میں ظاہری اور ریاکاری ہو، جہاں مطلب عقیدہ توحید سے کشور کشائی ہو، جہاں عقیدہ توحید سے حکومتوں کا حصول مراد اور مطلوب ہو، وہ عقیدہ توحید کسی اور کا ہوگا۔ مصطفوی عقیدہ توحید وہ ہے کہ پھٹے بوریے پر بھی بیٹھے تو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہو، ٹوٹے جھلنگے پر بھی بیٹھے ہو تو سورج کو پلٹا سکتے ہو، ہاتھوں پہ کنکریاں آ جائیں تو کلمہ توحید پڑھ کر دکھائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عقیدہ ہمیں اللہ کے بارے میں، ہمیں عقیدہ جو چاہیے، ہم جو اللہ کو جاننا ماننا اور اس کی معرفت چاہتے ہیں، ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جو مصطفیٰ نے دیا ہو، جو سرکار دو جہاں نے عقیدہ دیا ہو۔ بات آگے بڑھے گی، اب اس آیہ کریمہ کے ترجمے پہ غور فرماتے ہوئے میرے ہمراہی کیجئے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، پہلا بیان ہے اپنے مضمون کے مطابق۔ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس پہلے حصے کے اندر جو عظیم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بشر کو بشر کے تعاون کی ضرورت ہے. نظام تعاون میں، نظام ہمکاری میں، نظام ہم آہنگی میں بشر کو فرشتے کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، بشر کو جن کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، بشر کو حیوان سے اعانت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بشر پتھروں سے مدد لے یہ بشر بشر نہیں ہے. بشر اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے، اپنی حیثیت گرا بیٹھتا ہے کہ جب وہ کبھی جن سے مدد لیتا ہے، کبھی وہ فرشتے سے مدد لیتا ہے. میں تو آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم نے فرشتے سے مدد نہیں لی ہے. جبریل استاد مصطفیٰ نہیں ہے، خادم مصطفیٰ ہے. سرکار دو جہاں نے جبریل سے مدد نہیں لی ہے، جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. جو ہمارے بارے میں غلو کی نسبت رکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے ہاں غلو پایا جاتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں ذوق فکری نہیں پایا جاتا. آپ جب فرشتے کو اور جبریل کو استاد مصطفیٰ بول بیٹھیں گے تو پھر اس مرحلے پر کیا کہیں گے کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور جبریل یہ کہہ کر رک جاتے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. یہ کیسا استاد ہے جو ہمراہی نہیں کر پا رہا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہیں عزیزان گرامی، بات بہت واضح ہے. بشر پہلا مرحلہ بیان ہے، بشر بشر کے تعاون کا محتاج ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جنوں سے مدد لینا احترام سب کا ہونا چاہیے، اکرام سب کا ہونا چاہیے. اور احترام اور اکرام کا قاعدہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک نجی رسانے کے اوپر پاکستان کے مفتی اعظم کے ساتھ ہم شریک گفتگو تھے، بات آئی کہ جی سعودی عرب اور ایران کے سیاسی تناؤ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ سعودی عرب میں اور ایران میں کیا سیاسی تناؤ ہے، یہ بحث بڑی مفصل بھی ہے اور یہ بحث قدر اختلافی بھی ہے. اتنا ضرور ہے کہ پوری دنیا میں اگر فرقہ واریت پھیلی ہے تو وہ 79 سے نہیں پھیلی ہے، 1925 سے پھیلی ہے. بھائی دقت فرمائیں گے میرے بیان، اگر 79 سے فرقہ واریت پھیلی ہوتی تو ہمارے پاس دسیوں مثالیں ہیں پوری دنیا میں کہ جو مذہب کی بنیاد پر، فرقہ بندی کی بنیاد پر، سنیت اور شیعت کی بنیاد پر 79 سے پہلے جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر شیعوں کو قتل کیا گیا یا اہل سنت کے اوپر حملے ہوئے. بہت موٹی مثال تو پاکستان کی ہے، 1963 کے اندر تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا. 1963 کے اندر 3 جون بروز پیر، 10 محرم روز عاشورا، سندھ کے ایک شہر خیرپور کے قصبے ٹھیڑی کے اندر 120 شیعہ جو شہید کیے گئے. اس وقت تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا، مگر 1924 کا آل سعود کا انقلاب آ چکا تھا. یہ ایک بحث، صرف مضمون دے رہا ہوں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے تاریخ کی حیثیت میں. وہ سیاسی تناؤ کھچاؤ کیا ہے، اس پہ ہمیں بحث نہیں ہے. میں نے کہا جی مجھے اتنا بتائیے کہ کیا آپ آل سعود کی بد کردار حکمرانوں کو ایران کے متقی اور پرہیزگار مجتہدین کے برابر جانتے ہیں؟ بھائی قرآن نے کیا قاعدہ دیا ہے؟ میں آپ کا احترام کیوں کروں، آپ میرا احترام کیوں کریں؟ کیا قانون ہے کسی کا احترام کرنے کا؟ کیا پیمانہ ہے کسی کی تعظیم کرنے کا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے 15 آیت کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر تم کسی کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان وہی مکرم ہونا چاہیے جو تمہارے درمیان زیادہ متقی ہے. تقوی کی بنیاد پر احترام ہونا ہے. اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ کرنی ہے. اب سے 3 سال پہلے تک ہمارے بھائی آل سعود کی حکمرانوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے, لیکن آج سوشل میڈیا نے, آج دنیا کے رسانوں نے ان کے کرتوتوں کو روشن کر دیا ہے, اور اب تو شاید وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں کہ دفاع کرنے کی بھی صلاحیت اور توان ان کے اندر نہیں ہے. عزیزان گرامی, جو جناب زہرا کی توہین کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں خوار ہوگا. جو ائمہ اہل بیت کے مزاروں کو گرائے گا, جو ان مزارات پر بے ادبی اور بدتمیزیاں روا رکھے گا اور اسٹیٹ اور سرکار اور ریاست کے ذریعے سے دھوس اور روب اور دولت اور پیسہ اور فورس کے ذریعے سے جو بے ادبیوں اور بد تہذیبیوں کو عام کروائیں گے, وہ شاید کچھ دن اپنی حکومت تو چلا پائیں لیکن آبر اور عزت ان کا مقدر نہیں ہے. غور فرمائیں گے تو ہمیں قرآن مجید کا پہلا پیغام عیسیٰ کریمہ کا, قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. بشر کو بشر کے تعاون کی ضرورت ہے. ہمیں احترام کرنا ہے دیگر مخلوقات کا بھی. ہم جس سوچ سے تعلق رکھتے ہیں, جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے, ان کے نزدیک حتیٰ کسی جانور کو بھی بلا سبب نقصان پہنچانا روا نہیں ہے. لہذا جنوں کا بھی احترام ہونا چاہیے, شاید اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوں, اور ویسے بھی میرے اپنے مطالعے کے اندر تو جن یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, جنوں کی تو دنیا ہی کچھ اور ہے, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ انسان سے افضل نہیں ہے یہ. اسی طرح فرشتوں سے تعاون, اسی طرح پتھروں سے تعاون, جانوروں سے تعاون. کتنا کم عقیدہ ہے وہ شخص جو پرندوں سے اور طوطوں سے فالے نکلواتا ہے. جس کے پاس علم موجود ہو, جس کے پاس تازیہ موجود ہو, جس کے پاس عزاخانہ موجود ہو, جس کے پاس مسلح موجود ہو, جس کے پاس تسبیح موجود ہو, جس کے پاس قرآن موجود ہو, صلوات پڑھ لیں محمد و آل. یہ تعاون, میں صرف فہرست گناتا جا رہا ہوں, یہ تعاون جو جانوروں سے تعاون لیتا ہے انسان, یہ قابل مذمت ہے. یہ جو جنوں سے تعاون لیتا ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے. انسان کو انسان کے تعاون کی ضرورت ہے, اور یہ نظام تعاون جو انسان انسان سے جاری رکھے اسی میں اس کی فضیلت ہے. بھائی اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک تعاون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ ایک تعاون کر رہے ہیں. اس ادارے پاک محرم کے اراکین نے یہ جو انتظام کیا ہے یہ ان کی طرف سے تعاون ہے. یہ دنیا تعاون کی بنیاد پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیے سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ ایک مددگار نہ آ گیا ہو. یہ تعاون کا نظام, یہ مدد کا نظام, ذات کبریا کے علاوہ ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اعلان نبوت, سرکار نے اس وقت فرمایا کہ جب علی 10 سال کے ہو گئے. تاریخ اسلام یہ کہتی ہے. اصحاب سے سرکار نے مدد لی, اور پیچھے جائیے انبیاء کرام. حضرت عیسیٰ سوال کر رہے ہیں من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے. قال الحواریون, حواریون نے کہا نانو انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اچھا یہاں آپ کی دقت میرے ساتھ ہے, حضرت عیسیٰ نے اپنی مدد کے لیے حواریوں سے کہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی اگر اللہ کے نبی کی مدد کی جائے تو در حقیقت اللہ کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے, اللہ کے نظام کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. اللہ کے نظام کی مدد در حقیقت نبی کی مدد ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے تو مدد مانگی. سرکار دو جہاں سے اصحاب کے بارے میں جب قرآن مجید نے صحابیوں کی تعریف کی ہے, یہ بات روشن رہے کہ اصحاب پیغمبر کا احترام بہت زیادہ ہے. میرے مولا علی نے پورا خطبہ دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. میرے مولا امام سجاد نے ایک مکمل دعا اصحاب پیغمبر کے لیے ارشاد فرمائی ہے. امام جعفر صادق کی 25 سے زیادہ حدیثوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں جس میں اصحاب پیغمبر کی میرے معصوم امام نے تعریف کی ہے. تمام ائمہ اہل بیت نے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا ہے. اصحاب پیغمبر کے بارے میں منفی سوچنا, منفی بات کرنا, یہ کسی شیعہ کی نہیں, کسی مسلمان کی علامت نہیں ہے. کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو. صحابہ کرام کا مقام بڑا بلند ہے, بڑا عظیم مقام ہے ان کا. البتہ چند باتیں بہت واضح اور روشن ہیں. انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, انسان کے ساتھ دنیا اور حب دنیا لگی ہوئی ہے, انسان کو مکمل شیطان کے حملات کا سامنا کرنا ہوتا ہے, انسان کے ساتھ مسلسل شیطانی حملات ہوتے ہیں. لہذا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ ایمان پر مرا ہو. معیار میری اور آپ کی بھی کسوٹی یہی ہے. میرا اور آپ کا ماضی ہونا, ماضی کا اچھا ہونا, ماضی تابناک ہونا, ماضی اچھا ہونا, یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو. اور فرمائے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ایک عظیم آیت ہے, ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان, تقوی کا حق ادا کرو اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا. مسلمان مرنا معیار ہے, مسلمان جینا معیار نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جو مسلمان زندہ رہے, مگر کارنامہ یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا سے جاؤ. یہ وہی آیت ہے جو جناب زہرا نے فدق کے مطالبے کے موقع پر مدینے کے دربار میں ارشاد فرمائی تھی, جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مسلمان مرتا نہیں ہے. خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا. تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا. توجہ چاہوں گا, زبیر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, طلحۃ الخیر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. ماضی بڑا اچھا تھا, مستقبل خراب ہوا ہے. خود عمر ابن سعد جو کربلا کے اس سانحے کا ذمہ دار ہے, جس کے پاس تمام شعبہائے لشکر تھا, جس کے پاس تمام ذمہ داریاں تھے, سعد ابن ابی وقاص صحابی پیغمبر کا بیٹا, بظاہر اختلاف روایات کی اقرار کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کے بچپن سے آشنا تھا, بظاہر ہم سن تھا امام حسین کا, جانتا تھا کہ عظمت حسینی کیا ہے. عصر عاشور کہا تھا کہ زلجانہ کو تیر نہ مارو, میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. امام کی شہادت کے بعد کہا کہ زلجانہ کو پکڑ کر لاؤ, میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا, میں نے اسے دیکھا تھا کہ نبی اس پہ بیٹھتے تھے. یہ چھوٹا آدمی نہیں تھا, امام حسین سے ملاقات کرنے آتا تھا, امام سے ملتا تھا. جب حضرت کو معلوم ہوا کہ رے کی حکومت, رے کی گورنری کی خاطر اس نے میرے قتل کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں کہ ہاں یہ کام میں کروں گا, تو امام نے اسے پیغام بھیجا تھا اور عاشور کے دن اس سے خطاب کے درمیان بھی اسے دہرایا تھا کہ تجھے رے کے جو کے دانے بھی نصیب نہیں ہوں گے. جو پوری رے کے اندر جو کی کاشت ہوتی ہے, تجھے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے. اپنے اس ارادے سے ہاتھ اٹھا, چھوٹا آدمی نہیں تھا. خود عبد الرحمن ابن ملجم, تاریخ اس کی, ماضی اس کا بہت تابناک ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ مستقبل برباد ہو گیا, آئندہ خراب ہو گیا. کسوٹی کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, بڑے بڑے لوگوں کا احترام کس بنیاد پر مجھے کرنا ہے, اور کون سی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر مجھے احترام نہیں کرنا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوا, یہ مرے ایمان پر یا نہیں مرے, یہ اس دروازے سے وفادار رہے یا نہیں رہے. جب مولا علی کو دیکھتے تھے نا یہ زبیر, تو آنکھوں میں عشق شوق بھر لاتے تھے. ایک دن سرکار نے پوچھا, زبیر تم علی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا مجھے علی سے عشق ہے. کہا وہ دن کیسا دن ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی کو ماروں گا؟ حضرت فرمایا تمہارا کچھ تمہارا مزاج تمہاری کچھ عادتیں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں یہ تمہارا ایمان سلب ہوگا اور تم اس مرحلے پر پہنچو گے کہ علی کو مارنے آؤ گے. تو اس وقت میں زبیر کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ دعا کریں میں اس سے پہلے مر جاؤں. اور جب جنگ جمل کے اندر مولا امام حسن نے آ کے بتایا بابا وہاں سے زبیر آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کے, جنگ کا آغاز ہو رہا ہے, زبیر مولا سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بیٹا تمہاری اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ اجازت امام حسن سے اس لیے مانگی تھی کہ لشکر کے سالار امام حسن تھے اور مولا علی نے یہ ہمیں ہدایت عطا کی ہے کہ جسے بڑا بناؤ اسے بڑا بڑا مانو. فرمایا بابا آپ میرے امام ہیں, آپ میرے مولا ہیں. حضرت گھوڑے پر بیٹھے اور جا کر آواز دی زبیر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا آپ علی ہیں. حضرت نے فرمایا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ فلاں موقع فلاں فلاں لوگ موجود تھے جب پیغمبر نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے, تم نے یقین نہیں کیا تھا, تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا, تم تعجب کر رہے تھے کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے. یہ وہی دن ہے, یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا تھا. تلوار کو نیام میں رکھ کے گھوڑا موڑ کے جانے لگا. میں زبیر سے پوچھوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ جب تم پر حق روشن ہو گیا, جب تم پہ صداقت واضح ہو گئی تو لا تعلقی اسلام کی لغت میں نہیں ہے. اگر مجھ پہ روشن ہو گیا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو مجھے حق کی جانبداری کرنی ہے, مجھے سچ کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہ چلا گیا میدان جمل چھوڑ کر اور ایک شخص نے رستے میں اسے تنہا پا کر اس کا سر قلم کر لیا اور سر لا کر جب مولا کے سامنے رکھا تو حضرت نے تعجب سے اسے فرمایا القاتل والمقتول کلاهما فی النار, یہ واحد مقتول اور قاتل ہے جو دونوں اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ مارنے والا بھی بغیر امام کی اجازت کے مار رہا تھا اور مرنے والا بھی امامت سے خارج ہو چکا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. معیار, معیار کسوٹی کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, صحابہ کرام کا احترام کس بنیاد پر؟ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں, میرا حق ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے, اس ممبر کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں اور اپنے عقائد کی وضاحت کریں. دفاع تو اس صورت میں ہوگا کہ جب دوسرا مرحلہ ہوگا گویا, پہلا مرحلہ تو وضاحت کا مرحلہ ہے. میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, ہم نے تشیع پہنچائی نہیں ہے, ہم نے شیعت کو ابھی پیش نہیں کیا ہے, ابھی کربلا کا تعارف ہم نہیں کروا پائے, ابھی اہل بیت کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر پائے, ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہے کہ حسین کیا ہے, ہم نہیں پہنچا پائے کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے, اہل بیت کی عظمت ابھی پہنچی نہیں ہے. تو جب تک پہنچے گی نہیں تو کسی پر کیا اعتراض کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے پہلے مرحلے کے اوپر اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے فضائل مناقب ان کی حیثیت ان کی فضیلت عام کرنی ہے, آگے بڑھانی ہے. میرے مولا رضا فرماتے ہیں تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو, لوگ خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے اور فرمائیں گے. لہذا اس مرحلے کے اوپر یہ بات روشن ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں مگر صحابہ کرام جو ایمان پر اس دنیا سے گئے ہوں, اور مجھ سے خفا ہونے کے بجائے صحیح بخاری کو پڑھا جائے, مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اپنی کتابوں کو پڑھا جائے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنے کثیر صحابہ سے ملنے سے انکار کر دوں گا اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. ہم سے ناراض ہونے کے بجائے اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر یہ کیا سبب تھا جو پیغمبر کے بعد ایسا ہوا. انسان تو وہ بھی تھے, انسان آپ بھی ہیں جی, بلکہ بعض جگہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے آخری زمانے میں آنے والے اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا جو آخری زمانے میں میرے چاہنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ تم سے زیادہ فضیلت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے مان رہے ہوں گے. لہذا یہ بات روشن ہے. ایک اور بات کہتا ہوا ایک جملہ آپ کی سماعت کو تازہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں, اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. لہذا پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے ولتکن منکم امتن, تم میں سے کچھ لوگ ایسے رہیں کہ جو یدعونا الی الخیر، یہ صحابہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر، اصحاب پیغمبر کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے، تم میں سے کچھ لوگ کہ جو خیر کی دعوت دیں، یدعونا الی الخیر جو خیر کی طرف بلائیں، ینہونا عن المنکر یامرونا بالمعروف اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب رہیں گے، جو برائیوں سے روکتے رہیں گے، جو خوبیوں کی دعوت دیتے رہیں گے۔ ایک اور مرحلے پر اصحاب پیغمبر صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اصحاب پیغمبر، تم صحابہ، تم نبی کے اعوان و انصار اس لیے تمام امتوں سے افضل ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہاری زندگیوں میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، تم لوگوں کی خاطر جینا چاہتے ہو، اخرجت للناس تامرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو کیا صفات بیان کی صحابہ پیغمبر کی؟ ایک صفت تو یہ کہ تم لوگوں کی خاطر جیتے ہو، دوسری صفت یہ کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ صحابہ کرام، نبی مکرم کو تعاون کی ضرورت ہے، سرکار نے صحابہ سے تعاون لیا، تم فلاں جگہ پر تبلیغ کے لیے جاؤ، 50 سے زیادہ صحابہ کا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر جو نبی کی جانب سے مبلغ کے طور پر سرکار کے معین شدہ علاقوں میں روانہ کیے جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے۔ فرمایا خبردار، تلوار اور اسلحہ اٹھانے سے پہلے اپنے علم کا اسلحہ اٹھانا، اپنی دلیل کا اسلحہ اٹھانا، استدلال سے بات کرنا، لوگوں کو عقل کی بنیاد پر دعوت اسلام دینا۔ ان 50 مبلغوں میں ایک مبلغ مولا علی ہیں کہ جنہیں یمن بھیجا تھا مولا رسول اللہ نے، یمن پورا علی کے تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوا تھا۔ حضرت مالک اشتر ایک نتیجہ ہے مولا علی کی تبلیغ کا۔ آج یمن کے اندر یہ جو حوثی قبیلہ ہے، یہ جو یمنی مسلمان ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا بڑا قصور یہی ہے کہ یہ بہرحال اگر آپ جیسے اثنا عشری شیعہ نہیں ہیں تو کسی اور جیسے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ مولا کائنات کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، یہ آئمہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ان کے طور طریقے کچھ آپ سے مختلف ضرور ہیں مگر دوسرے بھائیوں سے بھی مختلف ہیں۔ جس وقت یمن روانہ کر رہے تھے مولا علی، میرے مولا علی کو، تو آپ فرما رہے تھے اللہم فقہ ہو فی الدین، یا علی جب تم میدان میں اترو، جب تم یمن پہنچو تو خبردار ان کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، بلکہ انہیں دلیل اور منطق اور عقل کی روشنی میں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ تو نظام تعاون بہت واضح اور روشن ہے۔ سرکار دو جہاں کو اللہ نے دعا مانگنے کے سلیقے بتائے ہیں، تم مجھ سے مانگو تو ایسے مانگو، کیا مانگو یہ بھی بتایا ہے، مجھ سے علم مانگو، رب زدنی علما، مسلسل یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ نبی مکرم کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جب مجھ سے دعا کرو تو ایک دعا یہ بھی مجھ سے مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخل عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارج عطا فرما۔ شاید یہ فقرہ اس لیے بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ داخلہ تو بہت آسان ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ خارجہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کا آغاز، لوگوں کے کام کی ابتدا، لوگوں کے کاموں کی شروعات تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انجام اور اختتام خراب ہونے لگتا ہے۔ لہذا دعا جب کرو تو یہ دعا کرو کہ جیسے میں نے آغاز میں تجھ سے مدد لی ہے اور مجھے سچائی تو نے عطا کی ہے، ایسے اختتام اور انجام پر بھی مجھے سچائی اور صداقت عطا فرما۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخل عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعل لی من لدنک سلطان النصیرا، اور میرے اس کار نبوت کے اندر، میرے اس کار رسالت کے اندر، میرے اس کار تبلیغ کے اندر، میرے اس قرآن کو سمجھانے کی ذمہ داری کے اندر، میں جو تیری معرفت کروانا چاہتا ہوں، میں جو پوری دنیا میں مسلمان کرنا چاہتا ہوں، ایک امت بنانا چاہتا ہوں، اس کام میں مجھے بہترین مددگار عطا فرما۔ بہت واضح بات ہے، بہت روشن بات ہے، اللہ اپنے حبیب سے جو دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں اس میں اللہ نے نصرت نہیں کہی ہے، نصیر کہا ہے، مضبوط مددگار، مضبوط مددگار۔ اور قرآن مجید میں مولا علی کے 100 سے زیادہ ناموں میں سے ایک نام نصیر ہے، علی مانگا، مددگار مانگا۔ میں یو آدرونی لہذا الامر، کون ہے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے؟ تو مولا کھڑے ہو جاتے تھے، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ تو بشر کو، بشر کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اس تعاون کے باب میں عزیزان گرامی دیکھنا ہے کہ یہ کس امر کی خاطر تعاون مانگا جا رہا ہے۔ لہذا کسوٹی ایک اور قرآن نے عطا کر دی، تعاونوا علی البر والتقوی، خبردار بشر بشر کی مدد کرے مگر تقوی اور نیکیوں میں مدد کرے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار گناہوں میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سرکار تو بشر نظر آ رہے تھے، سرکار بشر نظر آ رہے تھے، اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور مخلوق کا تو عنوان نہیں تھا نا۔ اچھا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یہ نہیں کہا نبی نے، بہت موٹا فرق ہے۔ 64 جگہوں پر لفظ انسان آیا ہے قرآن مجید میں، میں اتفاق سے آج قرآن کی فہرست دیکھ رہا تھا، 64 جگہوں پر لفظ انسان قرآن میں آیا ہے، اور 24 سے زیادہ جگہوں پر لفظ بشر آیا ہے قرآن مجید میں، مگر بشر اور ہوتا ہے، انسان اور ہوتا ہے۔ بشر، یہ سارے بشر بیٹھے ہوئے ہیں مگر یہ سارے انسان ایک جیسے نہیں بیٹھے ہوئے جی، بشر ایک جیسا ہوتا ہے، انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس کی ظاہری ساخت ایک جیسی ہو اسے بشر کہا جاتا ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یا رسول اللہ اس کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ویسے ہی بشر نظر آ رہے ہیں، آپ تو ویسے ہی ہم جیسے نظر آ رہے ہیں، اس کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں آواز آئے کہ تمہارا کوئی کام بھی تمہارے اختیار کے اندر ہے، میرا نبی اپنے آپ کو بشر بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا تو کہے گا یوہا الیہ، اس لیے کہ مسلسل اس پر وحی نازل ہوتی ہے، مکمل نگرانی کے ساتھ میں نے اپنے اس رسول کو رکھا ہوا ہے، ایک لمحہ نہیں ہے کہ جس لمحے میں اللہ اپنے حبیب کی طرف توجہ نہ کرتا ہو۔ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ کیسے بشر ہیں بھائی؟ میں اس ممبر سے اگر 100 مرتبہ بھی کہہ دوں نا کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو کسی کو اسے دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بچہ، آپ مجلس سے گئے اور رستے میں کوئی ملا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کوئی بچہ یہاں سے نکل کے گیا، مجلس سن رہا تھا۔ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نشتر پاک سے آ رہا ہوں۔ وہاں کون پڑھ رہا تھا مجلس؟ کہا مولانا جاہل مجلس پڑھ رہے تھے۔ تو وہ سننے والے کہا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، تو مولانا بھی کہہ رہا اور جاہل بھی کہہ رہا۔ اور اگر وہ بچہ یہ جواب دے دے کہ میں کیا کروں، وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں، تو وہ سننے والا، وہ پوچھنے والا یہی کہے گا نا، اچھا انہوں نے خود کہا تھا، خود کہا تھا تو دلیل ہے کہ یہ انکساری ہے، خود کہا تھا تو یہ دلیل ہے کہ یہ خاکساری ہے، یہ اپنی ذات کی نفی ہے۔ کوئی اگر اپنے منہ سے ایسا کچھ کہے تو بیٹا تم نہیں کہو اس بات کو۔ اب اگر میں 100 مرتبہ بھی کہہ دوں نا کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو اسے خاکساری اور انکساری کہا جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے حضرت آیت اللہ خامنائی کی طرف سے، حضرت آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، حافظ بشیر صاحب کی طرف سے، ہمارے مراجع تقلید کی طرف سے، امام معصوم کی طرف سے اگر میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا آ جائے کہ یہ جاہل ہے، تو یہ انکساری نہیں، یہ سند بن جائے گی۔ اگر میرا کوئی بڑا مجھے کہے گا تو یہ سند بنے گی، اور اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو یہ خاکساری کہے گی کہلائے گی۔ اللہ خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے؟ کیوں نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تم کہہ دو؟ بھائی نبی کہیں گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، جن کے لعاب دہن سے علی عالم ہو جاتا ہو۔ جس نبی کے بدن کا سایہ نہ تھا، جس کے بدن مبارک سے ٹپکنے والے پسینے سے گلاب سے زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کو سمجھو، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے۔ وہ تم سے مانوس ہونا چاہتا ہے، وہ تمہیں مانوس کرنا چاہتا ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ انس بشر کو بشر کی تعاون کی ضرورت ہے۔ جب سرکار صحابہ اکرام سے اور مولا کائنات سے مدد مانگ رہے ہیں توجہ ہے، تو ہمیں سرکار سے مدد نہیں چاہیے؟ جب ہمیں سرکار سے مدد چاہیے تو اس کا پہلا زینہ یہ ہے کہ میں سرکار سے مانوس تو ہو جاؤں، میں سرکار سے قریب تو آ جاؤں، سرکار سے مجھے انس تو ہو جائے، تب میں سرکار کی بات کو سمجھوں گا اور مانوں گا۔ پہلا مرحلہ انس ایجاد کرنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دوسری ایک دین کی ضرورت بھی تھی، اور دین کی ضرورت یہ تھی کہ تاریخ ہدایت کے اندر تورات زبور انجیل حتیٰ قرآن مجید میں کچھ کمالات دکھانے والے کو الہ کہا گیا ہے، اللہ کہا گیا ہے۔ بشر نے جب دیکھا کہ فلاں نے یہ کام کیا تو کہا یہ اللہ ہے، بشر نے جب دیکھا کہ فلاں انسان کے پاس فلاں کمال ہے تو اس کے آگے سجدہ کرنے لگ گیا۔ بہت معروف واقعہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا ہے، جس میں حضرت ابراہیم کو جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو نمرود نے یہی کہا تھا، تمہارا اللہ کرتا کیا ہے، کیا تمہارا اللہ؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میرا اللہ ربی یحیی و یمیت، میرا اللہ مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیسے کرتا ہے یہ کام، تو کیسے زندگی دیتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے؟ حکم دیا کہ جسے عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا اسے بھی لے آؤ، اور عدالت نے جسے سزائے موت سنائی ہے اسے بھی لے آؤ۔ اور جسے سزائے موت سنائی گئی تھی کہنے لگا میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے زندگی دیتا ہوں۔ اور جسے آزادی کا پروانہ دیا گیا تھا کہا اس کے گردن اتار دی جائے، میں اسے موت دیتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں نہیں اڑائی، چاہتے تو ایک جملے میں بتا دیتے کہ جیسا میں موت اور حیات کا فلسفہ دے رہا ہوں یہ وہ موت اور حیات کا فلسفہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو الہ ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اب دلیل ابراہیمی کی روشنی میں جو بھی مغرب سے سورج نکالے گا، اس وقت بات پکڑی ہو گئی، وہ جواب نہیں لا پایا، فوراً کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ فبوہت الذی کفر، قرآن کہہ رہا ہے کہ گھبرانے لگا، الجھنے لگا، لڑنے لگا کہ یہ کون سی دلیل لے کر آ گئے، لیکن یہ دلیل کے اوپر جواب نہیں لا پایا نا۔ قرآن نے یہاں پر حضرت ابراہیم کے بیان کو چھوڑ دیا، مکمل کر دیا۔ اس وقت میں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں وجود الہی کے اس بات کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مغرب سے کوئی سورج کو نکال دے۔ البتہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں معیار فہم بشر بلند ہو گیا تھا، وہ دلیل کافی نہیں تھی پھر، آج وہ دلیل کافی نہیں ہے، اس وقت میں وہ دلیل کافی تھی، آج یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ مگر نمرود یہ کام نہیں کر پایا، پریشان ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا، پیشانی پہ پسینے آنے لگے، اور حضرت ابراہیم تھے جو سینہ چوڑا کر کر کے کہہ رہے تھے اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں مغرب سے سورج نکالنے والے کو الہ بولا جاتا، لیکن ایک مرحلہ تاریخ اسلام میں جب ایسا آیا کہ نبی مکرم کا سر تھا، مولا علی کا زانو تھا، اور سورج ڈوب گیا تھا، اور علی کے آنکھوں میں آنسو نے نبی کو محبت کے تقاضے کے مطابق سورج پلٹانے پر مجبور کیا، اور مغرب میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آیا۔ تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں نبی کو اللہ کہا جاتا، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے کہ بشر ہونا بھی دیکھے گا، یہ انسان سورج پلٹانا بھی دیکھے گا۔ سورج پلٹانا دیکھے گا تو اپنے جیسا نہیں مانے گا، اور بشر ہوتا ہوا کہے گا اور سنے گا تو پھر انسیت کو اور قربت کو ایجاد کرے گا. یہ بشریت کا اعلان قرب بشر کی وجہ سے ہے, ان سے بشر کی وجہ سے. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ, مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے, مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. اوہا نہیں ہے, یوحا ہے, ایک دفعہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے, مسلسل وحی نازل ہوئی ہے, ہر لمحے وحی نازل ہوتی ہے. اور کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد, تمہارا اللہ الہ واحد ہے. اب اس الہ واحد, اس اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مصطفیٰ سے چاہیے. اللہ کی بات تو کافر بھی کرتے تھے, بات آگے بڑھے گی, اللہ کی بات تو مشرک بھی کرتے تھے, دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. یہ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہ جنہیں آپ غیر مسلم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, مگر کیا فرق ہے پھر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں؟ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے کہ مسلمان مصطفوی عقیدہ توحید رکھیں گے تو مسلمان کہلائیں گے. جو اللہ نبی نے دیا ہے وہ اللہ ماننا ہے, اور جو اللہ نبی سے ہٹ کر ملا ہے وہ اللہ اللہ نہیں ہے. یہ ہے عنوان گفتگو. کربلا میں وہاں بھی نمازی تھے اور کربلا میں یہاں بھی نمازی تھے, فرق وہاں بھی یہی ہے کہ یہاں مصطفوی عقیدہ توحید تھا اور وہاں بو لہبی اور سفیانی عقیدہ توحید تھا.
بابا سے بلند صلوات.
امام حسین کو مارنے والے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. قرآن سے دلیل پیش کی جا رہی تھی. جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جناب زینب کو لایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا تھا, قل اللہم مالک الملک, دیکھو مالک کائنات نے تمہارے ساتھ کیا کیا. زینب بھی علی کی بیٹی کو کہتے ہیں. میری بیوی نے آواز دے کر کہا, ما رأیت الا جمیلا, ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا. البلاء للولا, جناب زینب کا جواب تھا, فرمایا مصیبتیں محبتوں کی وجہ سے آتی ہیں, اللہ ہمیں چاہتا ہے اس لیے ہمیں مبتلا مصیبت کیا ہے. آج دو محرم ہے, میرے مولا حسین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں, یہ مجمع گریہ کرنے آیا ہے. ایام پرسے کے ہیں, حکم معصوم ہے فب کے لل حسین, جب تمہیں رونا آ رہا ہو تو حسین پہ رویا کرو, جب غم دنیا تمہیں گھیر لے, جب الجھنیں پریشانیاں تمہاری بڑھ جائیں تو خبردار اپنے آنسوؤں کو ارزان نہ کرنا بلکہ اپنے آنسوؤں کے حسین کے نام پر بہانا. سلام اس دکھیا ماں کو بھی کرتے جائیے جو اپنے بچوں کو کبھی سامرہ میں رونے جاتی ہے, کبھی کاظمین میں رونے جاتی ہے, کبھی خراسان میں رونے جاتی ہے. سلام اس ماں کو کیجئے جو اپنے بچوں کو کبھی شام میں رونے جاتی ہے, کبھی کوفہ رونے جاتی ہے اور کبھی کربلا رونے آتی ہے. تو محرم تھی ذیبل خدائی میرے مولا رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا آج محرم کی 2 تاریخ ہے, میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے. جیسے ہی سنا نا کہ ذیبل مرثیہ لے کر آئے ہیں, امام نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا پردہ ویزا کرواؤ. آپ کے ہاں ہر مجلس میں خواتین کی نشست کا انتظام کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سنت اہل بیت ہے. جب بھی آپ مجلس کریں خواتین کے نشست کا اہتمام ضرور کریں. جتنا آپ پر بنتا ہے کہ حسین پہ روئیں, خواتین کا حق اس سے کچھ کم نہیں ہے. بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ عزاداری کی اس تحریک میں جتنا عورتوں کا کردار ہے اتنا کردار شاید مردوں کا نہیں ہے. مجھے معاف کیجئے گا, شاید میں اور آپ تو چند مجلسوں کے بعد تھک جاتے ہوں, مگر یہ صبح سے لے کر رات تک ایک گھر سے دوسرے گھر میں, ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے میں, یہ اپنے شوہروں کا بھی خیال رکھیں, یہ اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں اور امام حسین کے ذکر میں بھی مصروف رہتی ہیں. میرے مولا رضا نے اپنے غلام کو کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور حرم سے کہو, بیویوں سے کہو کہ وہ آ کر بیٹھے ذیبل مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں. تمام گھر کے افراد جمع ہو چکے ہیں, وہاں موجود اصحاب میرے مولا رضا کے ساتھ بیٹھے ہیں. ذیبل خدائی کے لیے کرسی لگائی گئی, ذیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. افاطم یبنت الخیر فندبی, اے فاطمہ زہرا, اے بہترین مخلوق مصطفیٰ کی بیٹی, جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ, اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں, کربلا میں ستارے اتر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا خراسان آ جاؤ, اے فاطمہ زہرا سامرہ آ جاؤ, اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ. ذیبل خدائی نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ یہاں پر مکمل کر دیا, فاطمہ جب کربلا میں آؤ تو ایک ایسی جگہ ضرور آنا جہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. جیسے ہی ذیبل خدائی نے مرثیہ یہاں پہنچایا, گریے کی آوازیں بلند ہوئی, امام رضا نے فرمایا اے ذیبل اس میں ایک مصرع اور بڑھا دو اور میری ماں زہرا سے کہو کہ جب سب جگہ رو چکے تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر ضرور آئیں. جیسے ہی ذیبل نے یہ مصرع بڑھایا, کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی, کہنے لگی ذیبل خاموش ہو جاؤ, معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہے. جناب معصومہ قم سے برداشت نہیں ہوا کہ غربت میں بھائی کا مارا جانا, امام رضا کا غربت میں شہید ہونا اس انداز سے نظم کیا جائے. میرے مولا نے فرمایا جا کے معصومہ کو افاقے کا انتظام کیا جائے, ہوش میں لایا جائے. خود پہنچے جناب معصومہ قم کے سرحانے, میں کہوں گا جناب معصومہ قم سے آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے بھائی کو غربت میں مارا جائے گا. سلام ہو زینب کبرا پر, 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی, کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی, آواز دیتی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے. اجر و کمل اللہ گریا ہو گیا ہے, مجلس ہو گئی ہے. آج 2 محرم ہے, حسین کا زلجنا چلتے چلتے کربلا میں آ رکا. بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ امام نے سواریاں بدلیں, مگر حسین ابن علی نے ایک مرحلے پر آ کر پوچھا کہ مجھے اس زمین کا نام بتایا جائے. عباس قریب کی آبادی کے لوگوں سے جا کے پوچھو اس زمین کو کہتے کیا ہیں. کچھ لوگ آئے میرے مولا حسین سے ملنے کے لیے, کسی نے اس کا نام نئے نوا بتایا, کسی نے اس کا نام غازریہ بتایا, کسی نے اس کا نام ماریا بتایا. جب مختلف نام بتائے جاتے رہے تو اسا تھامے ایک بزرگ چند قدم آگے آیا, امام کے گھوڑے کے قریب آ کے کہنے لگا حسین ہادہ کربوبلا, حسین یہ کربوبلا ہے. امام نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا, اللہم اعوذ من کرب وبلا, یا اللہ مجھے کرب و بلا سے تیری پناہ چاہیے. فرمایا عباس، فرمایا عباس اس زمین کے مالکوں سے زمین کو خریدو، قیمت ادا کی گئی، زمین کربلا کو خریدا گیا، فرمایا عباس اب خیمے نصب کرواؤ اور کہہ دو کہ ہم یہیں کے لیے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی ہماری جگہ ہے، یہی ہمیں رہنا ہے۔ عزاداروں خیمے نصب ہو گئے، چونکہ کربلا کی زمین خریدی گئی تھی، مولا عباس نے خیمے نہر کے کنارے نصب کروا دیے، اور جب نہر کے کنارے خیمے نصب ہو گئے تو یہ زمین زمین حسینی ہے، یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہ امام حسین کی اولاد کی ملکیت ہے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب شم کا لشکر کربلا میں آیا نا، اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ نہر کے کنارے حسین کے خیمے نہیں لگیں گے، حسین کے خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹایا جائے۔ لشکر لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی حضرت عباس کو معلوم ہوا یہ خیمے ہٹانے آ رہا ہے، اس کی جرت، اس کی مجال کہ یہ خیمے ہٹانے کے لیے لشکر لے کر آ رہا ہے، میرے مولا عباس اپنے خیمے سے باہر آئے، اپنی تلوار نیام سے نکالی، زمین کربلا پر ایک خط کھینچ کر کہنے لگے، کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ وہاں سے لشکر بڑھتا آ رہا ہے، یہاں عباس ہیں جو اکیلے کھڑے ہیں، میں آج بتاؤں گا کس کا بھائی ہوں، میں آج بتاؤں گا کس کی اولاد ہوں، میں آج جوش ہاشمی دکھاؤں گا، اور ایک جلال کی کیفیت میں مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ لشکر بڑھ رہا ہے، شمر آگے بڑھ رہا ہے، امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، اے بی بی جا کر عباس کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ آ کر کہتی ہیں چھوٹے شہزادے تمہیں زینب بلا رہی ہیں۔ میرے مولا عباس نے فرمایا ابھی چند لمحوں میں بی بی کو خوشخبری لا کر سناؤں گا، ابھی بتاؤں گا کہ میں نے کربلا میں کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب فضہ گئی ہیں رونے والوں، جب پلٹ کر آئی ہیں تو حضرت عباس سے ایک ہی جملہ کہا، عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ زینب کے برابر میں حسین کھڑے ہیں۔ امام کو آواز دے کر کہا، مولا کیا میں خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا ہاں عباس، خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دو۔ بس عزاداروں گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، مگر کربلا میں دو محرم کی جو یہ رات آئی ہے، یہ دن گزر کے جو رات آئی ہے، اس میں ایک عجیب منظر مقتل نے لکھا ہے۔ حسین اپنے خیمہ گاہ سے نکلے اور بیابان کے اندر کہیں دو رکعت نماز ادا کی، پھر کھڑے ہوئے کچھ فاصلے پر جیسے زمین ڈھونڈ رہے ہوں، پھر دو رکعت نماز ادا کی، پھر اٹھے اور کچھ فاصلے پہ جیسے کوئی زمین ڈھونڈ رہے ہوں، اور پھر اس جگہ جا کے دو رکعت نماز پڑھی، اور چند جگہ حسین نے نمازیں ادا کی، اور پھر ایک نشیب میں آئے ہیں جہاں بیٹھ کر حسین نے مناجات پڑھنا شروع کی۔ بہن زینب با ساتھ ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ قریب آ کر بیٹھی، جیسے ہی حسین کی مناجات مکمل ہوئی سوال کیا، بھیا وہ دو رکعت نماز کیسی تھی، وہ دو رکعت نماز وہاں کیوں پڑھی، بھیا وہ دو رکعت نماز وہاں کیوں پڑھی، اور بھیا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ مناجات پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا زینب وہ دو رکعت نماز جو میں نے پڑھی وہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، وہ دو رکعت نماز جو میں نے پڑھی میرا قاسم پامال کیا جائے گا، وہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ زینب اس جگہ کو غور سے دیکھو، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا، یہاں میرا سر تن سے علیحدہ کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، اسی کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے آبان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یا حسین۔